الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دینی اور تبلیغی دورے کے طوالتی عرصے کے بعد دوبارہ ہم اپنے درس قرآن کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں جو جمعۃ المبارکہ میں سورۃ الاعراف کی وسطانی آیات کی تفسیر و تشریح اور چند نظریاتی اور اعتقادی اہم مسائل کی تشریح پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ تقریباً تین ہفتوں سے، تین جمعوں سے یہ درس قرآن کا سلسلہ بظاہر موقوف رہا، اور اب ہم دوبارہ اس سلسلے کو اور اس کی جزیات اور اس کی تشریحات جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کی گئی ہیں اس کو ملا کر دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے، کیونکہ مکی سورت ہے تو مکی سورت کے اندر توحید کے مضمون کو بہت زیادہ مؤکد ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر اور اس کی ذات کی یکتائی، اور عالم میں صرف اسی کا تصرف ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے مضبوط دلائل کے ساتھ بھی، جو عقل پر بھی مبنی ہے اور نقل پر بھی مبنی ہے، اس پر تفصیلاً ذکر کیا۔ سورۃ الاعراف، جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مکی سورت ہے، تو کفار مشرکین کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو انہوں نے اپنے زوم میں اور اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، جس کو ہمارے وہاں محاورے میں کہا جاتا ہے طفل تسلی، صرف دل کو بہلانے کے لیے انہوں نے تجاہل عارفانہ کیا، جان بوجھ کر جاہل بنے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سنگ اور پتھروں کو تراش کر اسے معبود کا درجہ دیا، جو دراصل حقیقت کے بھی خلاف تھا اور عقل کے بھی خلاف تھا۔ قرآن کریم نے اس کی بھرپور طور پر مذمت کی ہے، کیونکہ یہ انسان کے حق پر سب سے بڑی خیانت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اور اللہ کے مقابلے پر کسی کو شریک قرار دینا، یہ انسانیت پر ایک بڑا خطرناک قسم کا حملہ ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے یہ فکر دی ہے، کیونکہ انسان کو جس حقیقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ محض اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رب کریم کی معرفت ہے۔ تو جس چیز سے، جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جب اسی مقصد سے انسان کو ہٹانے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے یا اس کے حواری اور اس کے مددگار، بھولی بھالی انسانیت کو اس اصل پیغام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن سب سے بھرپور انداز میں مذمت اس چیز پر کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور خیر کے اشاعت کو اور اس کو عام کرنا یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو بڑے مضبوط دلائل توحید کے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور سورۃ الاعراف کے اندر ان بتوں کی مذمت ذکر کی جا رہی ہے کہ جن کو کفار نے اپنے ہاتھوں سے تراشا خراشا اور اسے اپنے معبود کا درجہ دیا۔ قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں آپ کی خدمت کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو بعض ان ناعاقبت اندیش لوگوں کے اعتراضات کو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو مشرکین مکہ کے اس باطل نظریات کو بہانہ بنا کر اہل سنہ پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور پھر مزارات اور اولیاء اکرام کو معاذ اللہ بتوں سے مماثلت دیتے ہیں، اور حضرات اولیاء اکرام کے تصرفات یا اہل ایمان جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کی جانب سے اشارہ کیے ہوئے ان عقائد و نظریات سے تمسک اور تعلق رکھتے ہیں، وہ اسے مشرکین مکہ جو اپنے بتوں سے تعلق رکھتے تھے معاذ اللہ اس سے تشبیہ دیتے ہیں، جس پر میں نے ایک تفصیلی گفتگو گزشتہ درسوں میں بھی آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی ہے، اور بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے جس کو اگر سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص وہ جو حضرات اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے وہ نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اولیاء کرام کی تعظیم سے ہم صرف اس لیے روکتے ہیں کہ یہ غلو کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اولیاء کی تعظیم، ان کے مزارات کا ادب، ان کے آستانوں کا ادب، ان کی نسبتوں کا ادب، اس سے صرف ہم روکتے اس لیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں غلو کی طرف لے جاتی ہے، بڑھوتی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بڑھوتی انسان کو جہنم کی طرف معاذ اللہ لے جاتی ہے، یعنی اولیاء کے ساتھ اگر یہ تعلق رکھا جائے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دراصل پہلے زمانے میں لوگ انبیاء کرام سے بڑی محبت کرتے تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو پھر ان کی تصویروں کو انہوں نے اپنی محفلوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیا کہ چلو جب تک ان کی تصویریں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارا اور ان کے ساتھ، ان کی تصویر کی بنا پر ہمارے اندر حیا اور غیرت کی وہ رمق بیدار رہے گی اور ہم اللہ کی محبت کی طرف لگے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ قوم انتقال کرتی ہے تو آنے والے انہی تصویروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان کو مورتیوں کا درجہ دے کر ان کی عبادت شروع کر دے اور اللہ رب العالمین کا بھول جاتے ہیں۔ تو کہا یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کی محبت جو ہے وہ غلو کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اولیاء کرام کی محبت غلو کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت کے مظاہر کون ہیں؟ اللہ کی محبت ظاہر کیسی ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو جسم سے پاک ہے، جسمانی سے پاک ہے، دیکھے جانے سے پاک ہے، سنے جانے سے پاک ہے، نظر آنے سے پاک ہے، تو پھر ہم رب کو جانیں گے کیسے اگر اولیاء کی محبت اور ان سے تعلق اور ان سے تمسک اور ان سے عقیدت اگر غلو کی طرف لے جائے گا، شرک کی طرف لے جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا کیسے ہوگا؟ ہاں اللہ اگر ہمیں کہیں نظر آیا نعوذ باللہ تو ہم اسی کی طرف چلیں، اللہ اگر اللہ کو اگر دیکھا جا سکے تو پھر ہم محبتوں کا مرکز اسی کی طرف رکھیں، اللہ اگر سنا جا سکے، اللہ اگر کہیں موجود ہو، موجود سے مراد یہ کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ علیہ باللہ، جبکہ متصور ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ ہاں یہ رب کا گھر ہے بس، اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ خود رب کریم نے اولیاء اور انبیاء کو اپنی محبت کے مظاہر بنایا ہے اور فرمایا کہ تم ان کے پاس آئے تو تم میرے پاس آئے، تم نے ان سے پیار کیا تو تم نے مجھ سے پیار کیا، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو ان سے محبت کرو، کیونکہ تم براہ راست مجھ سے پیار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہاری ذات اور میرے وجود حقیقی کے اندر لامتناہی فاصلے ہیں۔ تو لہذا انبیاء کرام اور اولیاء کاملین، انبیاء کرام اصلا اور پھر جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں متبعین اولیاء، تو ان کے بعد جتنے لوگوں، ان کو یہ کہا گیا کہ تم ان سے تمسک کرو گے، ان سے تعلق رکھو گے، ان سے جڑے رہو گے، تو ان کے پاس تم آ گئے تو تم ہمارے پاس آ گئے، ان کو تم نے دیکھ لیا تو تم نے ہمارے جلووں کا مشاہدہ کر لیا. تو یہ طریقہ اور یہ طرز قرآن کریم میں خود ذکر کیا ہے، جس پر بڑی مشہور آیت یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر انسان براہ راست رب کریم سے استفادہ کر سکتا. اب دیکھیے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. نہیں، اللہ سے تو ڈائریکٹ بھی ملا جا سکتا ہے. میں نے کہا جو ڈائریکٹ ہے وہ بھی اصلاً انڈائریکٹ ہے، جہاں پر قرآن آیات ڈائریکٹ سے متعلق تعلق رکھتی وہ بھی انڈائریکٹ ہے. حضور کا کلمہ پڑھ کے بغیر آپ اللہ کا نام لیجئے مقبول نہیں ہوگا. حضور کی اتباع تعلق اور محبت سے ہٹ کر معاملہ کیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہذا جہاں پر ڈائریکٹ کا معاملہ ہے، براہ راست کا معاملہ ہے، وہ بھی بالواسطہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو پھر مجبوری ہو گئی رب کے لیے. ہم نے کہا رب کے لیے مجبوری نہیں ہو گئی، یہ تمہاری مجبوری، تم نہیں مانتے. یہ تو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اللہ اس رابطے کے بغیر نہیں مل سکتا. میں نے کہا جی مل سکتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، تو جا کر رب سے پوچھو ہم سے کیوں پوچھتے ہو. رب ملتا نہیں ہے، مل سکتا ہے لیکن نہیں ملتا. اب نہیں ملتا تو یہ رب کریم کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم رب کریم کو اپنے قانون میں پابند نہ کریں علیہ باللہ، بلکہ رب نے جو سلیقے اور طریقے بنائے ہم اس میں ڈھلنے کی کوشش کریں. تو یہ نام نہاد موحدین کو سب سے پہلی غلطی یہ لگتی ہے، وہ اپنی طرف سے توحید کا قاعدہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں رب نے یوں کرنا چاہیے اور تم بھی یوں ہی کرو. تو قرآن میں جو یہ ذکر کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. تمام تفاصیل اٹھا کر دیکھیں کہ نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے. نائب وہ بناتا ہے جو مر جائے، نائب وہ بناتا ہے جو کمزور ہے اور اس میں طاقت نہیں تو نائب اس کی ترجمہ نہیں کرے. نائب وہ بناتا ہے جس کی ریاست اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر ایک تک اپنے پیغام کو نہیں پہنچا سکتا، تو وہ نائبین بنائے. اور یہ تینوں تصور رب کے لیے ماننا باطل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کریم کے لیے علیہ باللہ موت کا تصور کیا جائے، یہ کمزوری کا تصور کیا جائے، یا اپنی بات کو ہر ایک تک پہنچانے سے وہ عاجز ہو علیہ باللہ، ایسا تصور کیا جائے، یہ رب کے لیے محال ہے. تو جب ہے محال اور ہے ہی نہیں، محال بالذات ہے، نہیں ہو سکتا رب کے لیے، تو پھر نائب کیوں بنایا؟ تو وہاں پر علماء نے فرمایا نائب رب نے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بنایا ہے. کمزور تم ہو، بات تم نہیں پہنچا سکتے، تو لہذا نائب اس لیے ہے کہ تم نے رب تک بات پہنچانا ہے تو اس کے نائب تک پہنچا، اس کا نائب جو ہے وہ رب تک پہنچائے گا. تو یہ کہا جائے واسطے اور یہ تعلق یہ چور دروازہ ہے. تو مولوی صاحب انی جاعل فی الارض خلیفہ کا فلسفہ بھی تو ہمارے سامنے بیٹھ کر کلیئر کریں نا، بتائیں نا کہ رب کریم نے انبیاء کو خلیفہ کیوں بنایا، اور خلیفے کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کیا نظریہ ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے. خلیفہ ہوتا ہی وہ واسطہ ہے جو اصل کی بارگاہ تک لے جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے دوستو، اسی کے مقابلے پر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ کے اندر ایک اور واضح لفظ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، غالباً آیت نمبر 35 ہے اس کی، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو پھر کیا رہا آپ کا براہ راست والی، یہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ خود واسطے کو کہہ رہے ہیں، اور وسیلے کی تعریف آپ دنیا کی کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھیں کہ وسیلہ اصل نہیں ہوتا ہے، اصل دوسرا ہوتا ہے، وسیلہ اس کی بارگاہ میں ذریعہ ہوتا ہے. منزل کی طرف لے جانا مقصود کچھ اور ہے، یہ رہنما ہوتا ہے، مقصود کوئی اور ہے، منزل ہماری اور ہے، یہ اس کی بارگاہ میں ذریعہ ہے. جو منزل کی بارگاہ میں ذریعہ بنتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ اصلا مقصود نہیں ہوتا ہے، مقصود اور ذات ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے قرآن نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں پر ایک ہی بہانہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے جو صدیوں سے ہے اور ہزار دفعہ سمجھایا گیا کہ جی وسیلہ سے یہاں پر مراد نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے. ہم نے کہا نہیں، وسیلہ اس میں منحصر نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ یقیناً نماز ہے، نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، روزہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. میں یہ پوچھتا ہوں اگر نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے تو ابو بکر تو مصلے پر تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ کے آنے پر انہوں نے نماز کو کیوں چھوڑا، حضور کو آگے کیوں کیا؟ اگر نماز ہی، عقل سے ذرا سوچیں، تم صحابہ سے زیادہ توحید سمجھ گئے، اگر نماز ہی اصلاً وسیلہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہی اصلاً فی نفس ہی اصلاً وہی ہے جو مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر نماز تو پڑھا رہے تھے، سرکار آ گئے، تو وہ کہتے ہیں مقصود حقیقی، جب مقصود اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا جو ہے وہ نماز ہے، تو ٹھیک ہے حضور نماز پڑھتے رہے میں نماز پڑھوں گا اس لیے کہ حضور نے تو ہمیں نماز بتائی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث سے کہ حضرت ابوبکر مصلی چھوڑتے ہیں اور حضور آگے تشریف لاتے ہیں, اور جب حضور آگے آ جاتے ہیں تو صدیق اکبر سے نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم نے مصلی کیوں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جی میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں. اگر نماز ہی میں کہہ رہا ہوں اگر میں اور آپ جمع ہو جائیں نا, میں اور آپ اور نماز جمع ہو جائیں تو نماز اصلا مقصود ہے, اور لیکن جب رسول اللہ کی ذات آ جائے تو اصل کامل وسیلہ حضور کی ذات ہے, اور حضور کو اگر معاذ اللہ نماز کے تصور سے ہٹا دیا جائے تو وہ نماز جہنم میں لے جانے والی ہو جائے گی, اور اگر حضور کے ساتھ ملا دیا جائے تو ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہنا جنت میں لے جانے والا ہو. آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا, میں نے کہا منافقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے, وہ کیا مندر میں جاتے تھے؟ کہ قرآن نے نہیں کہا کہ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, وہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے, وہ تو قیامت کو بھی مانتے تھے, لیکن قرآن کہتا وما ہم بھی مومن, محبوب تجھے چھوڑ کر مانتے تو یہ مومن ہی نہیں ہے. تو اب ذرا عقل سے سوچو, جو اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے جو امام احمد رضا نے ذکر کیا, اگر اصلا مقصود ہی نماز وسیلہ تھا تو مولا علی نے خیبر میں کیوں قربان کر دی نماز؟ سید عالم اگر آپ کے زانوں پر آرام فرما رہے ہیں, سورج ڈھل رہا ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے نبی پاک کے آرام کو ترجیح دی اور سورج غروب ہو گیا. سیدنا عاصمہ بنت عمیش کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں دیکھا کہ سورج کا اندھیرا آ چکا ہے, ڈوب گیا ہے وہ, اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر حضور بیدار ہوتے ہیں تو سرکار نے فرمایا علی تم پر یہ بے چینی کیوں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وابتغوا الی الوسیلہ, تو اصل نماز تھی, تم کہاں پڑھے ہوئے, دوبارہ کلمہ پڑھو, دوبارہ دین کی طرف آؤ. الیعوذ باللہ, کلمہ ان لوگوں نے پڑھنا ہے, مولا کائنات نے نہیں پڑھنا, انہوں نے تو پڑھ کر ایسا مقبول کر دیا کہ اب ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی ہیں. حضرت گرامی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دست دراز کی اور ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. آپ نے نماز عصر ادا کی, حضرت سید عاصمہ بنت عمیش کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں دوبارہ سورج کی روشنی کو دیکھا. مودودی صاحب کہنے لگے, ابھی مسجد ہے کیا عرض کریں, وہ کہنے لگے جی یہ تو کوئی روایت ہی نہیں ہے اور ایسے کوئی ہے نہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے سامنے مودودی جیسے بڑے بڑے محققین, محقق تو کر وہ نہیں, وہ ایک حکے سے محقق ہوتا ہے, ایک ہوتا حکا چھوٹے کاف سے, ایک ہوتا بڑے کاف سے محقق, ایک ہوتا محقق, تو محقق کی ان کے سامنے کوئی اوقات نہیں, تو ان حکے والے ہا والوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہتے ہیں جی کوئی ہے نہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا, فرمایا کہ کوئی بہت بڑا رذیل ہوگا جو اس سے انکار کرے گا, یہ سید عالم کے اعظم المعجزات میں سے ہے, یہ اعظم المعجزات میں سے ہے. اگر یوشع بن نون کے لیے, یوشع بن نون کے لیے جہاد میں سورج کو روکا گیا تو سید عالم کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکالا گیا. یہ علامہ امام طحاوی قاضی عاد علیہ رحمہ تمام نے لکھا کہ یہ حضور کے اعظم المعجزات میں سے ہے کہ کوئی بہت بڑا رذیل اور منافق اس کا انکار کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے محبت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ باہرہ غالبہ پر بھروسہ کرنے والا حضور کے اس معجزے سے انکار نہیں کر سکتا. تو اسی کو ذکر کیا گیا وہاں پر, وابتغوا الی الوسیلہ. اب دیکھیں اس وسیلے سے مراد یقیناً عمل بھی ہے اور ذات بھی ہے. وسیلہ کہیں یا خلیفہ کہیں بات ایک ہی ہے, کہیں واسطے کو خلیفہ کہہ کر ذکر کیا گیا, توجہ ہے آپ کی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہیں واسطے کو اپنی بارگاہ میں خلیفہ کہہ کر ذکر کیا گیا, کہیں واسطے کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ کہہ کر ذکر کیا گیا. نام الگ الگ ہے, واسطہ ایک ہی ہے, کہیں اس کو خلیفہ کہا گیا کہیں وسیلہ کہا گیا, ہے ایک ہی مقصد لیکن لفظ اس کے لیے مختلف جگہ پر دو آئے ہیں. تو لہذا جہاں خلیفہ سے مراد حضرات انبیاء ہیں, وہی وسیلے سے مراد بھی حضرات انبیاء ہیں, کیونکہ الفاظ مختلف ہوئے ہیں, مفہوم ایک ہیں, اس لیے کہ قرآن کے مضامین ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہے, بلکہ اس کو خوبصورت اور حسین سے حسین بنانے کے لیے رب کریم کا کلام اور عرب کو عجب میں اور تعجب میں مبتلا کرنے کے لیے کہ ایک حقیقت کو کئی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے, تو کہیں اسی حقیقت کو خلیفہ کہہ کر ذکر کیا گیا, کہیں اسی حقیقت کو وسیلہ کہہ کر ذکر کیا گیا. تو قرآن کریم نے اس طریقے کو جائز رکھا ہے, لیکن مشرکین نے جو اپنی جانب سے خود ساختہ نظریات بنا لیے تھے اور خود ساختہ معاملات بنا لیے تھے جس میں اللہ رب العالمین سے دشمنی تھی, رب کریم کا بھول جانا تھا, اور باقاعدہ وہ اپنے بتوں کو سفارشی نہیں معبود کہتے تھے اور اس کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے, تو رب کریم نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ اس کائنات قدرت کے اندر ایک ہی رب ہو سکتا ہے, دو نہیں. اور اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اس عالم کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو نظام کائنات فاسد ہو جاتا. بڑی پیاری عقلی دلیل دی ہے, کہ اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو نظام کائنات برقرار نہیں رہ سکتا. کیوں؟ جس طرح کے ایک عالم شمسی میں دو سورج نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ سارا نظام جل کر راک ہو جائے گا. جس طرح ایک عالم شمسی میں دو سورج نہیں ہو سکتے, عقلن بھی ضرورت ہے کہ ایک ہو. لوگ کہتے ہیں ہر معاملے میں ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ایسی درجنوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ جس میں ایک ہونا ہی مقصود ہے. ایک سے ہٹاؤ گے تو سارا نظام بگڑے گا. ایک فوج کے اگر دو جرنیل ہو نظام خراب ہو جائے گا. ایک ایک کہے گا دوسرا ایک کہے گا. ایک عالم شمسی کے دو سورج ہو نظام برباد ہو جائے گا. تو جب ان چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ایک کی اتباع ضروری ہے تو اتنی بڑی کائنات اور اتنے بڑے مقصد کے لیے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اسی لیے ذکر کیا کہ اس عالم میں اگر دو خدا ہوتے نظام کائنات فاسد ہو جاتا. اور یہاں پر سورہ زمر کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں, وقت ہو گیا ہے. کتنی پیاری مثال قرآن نے یہاں پر پیش کی. سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 کے اندر ذکر کرتا, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء. رب کریم فرماتا ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جو بٹا ہوا دو آقاؤں میں. کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن نے. آپ روزمرہ دیکھیں, اگر آپ کے دو باس رہیں تو آپ تیسرے دن ریزائن دے دیں گے. اگر آپ کے دو باس ہوں تو آپ اور دونوں ایسے ہوں کہ نقش چڑھے ہوں, غصے والے ہوں, اور دونوں کی رائے ایک دوسرے سے متضاد ہو, تو آپ دوسرے دن نہیں بلکہ پہلے دن ہی جان چھڑا کے بھاگیں گے. لیکن وہ شخص بڑا کامیاب ہوگا جو تھوڑا کماتا ہوگا لیکن وہ ایک ہی آقا کی اتباع کرتا ہوگا, ایک ہی کو ڈیل کرتا ہوگا, ایک ہی کے حکم کو مانتا ہوگا. قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر دو معبود ہوتے تو یا تو دونوں لڑ جاتے, پہلی بات تو ہونا محال ہے, لیکن عقلن اس کو یہاں پر رکھ کر ذکر کیا. اگر دو ہوتے تو دونوں لڑ جاتے. آپ کہنے لڑتے نہیں, دونوں ملاپ کر لیتے, تو ملاپ میں بھی عجز تھا کہ ایک دوسرے کو قبول کرتے. تو عجز بھی رب کریم کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ جھکے اور عاجز, اس لیے کہ قبول کرنے میں اور مساہلت کرنے کے اندر جھکنا پڑتا ہے, اور رب کریم کے لیے یہ تصور بھی باطل ہے. لہذا اگر لڑے تب بھی توحید کے عقیدے پر اور رب کریم کی جانب سے یا الہ کے نظریے پر ضرب آتی ہے, اور اگر دونوں کو متساوی مانے اور دونوں کو ایک جناب جانب سے مساہلت والا مانے تب بھی غلط آتا ہے. تو لہذا مالک حقیقی ایک ہی ہو سکتا ہے. عقلن بھی اس بات کا تقاضا کرتی, فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی. قرآن کریم نے ذکر کیا, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء, ایک غلام ایسا ہے جو دو شریکوں میں بٹا ہوا ہے, دو آقاؤں میں بٹا ہوا. اور وہ دونوں آقا کیسے ہیں؟ فرمایا متشاکسونا, اور وہ بڑے سخت اور بدخو ہیں. تو بتاؤ اس غلام کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا ورجل, اور ایک غلام ایسا ہے, سلمن رجل لرجل. فرمایا ایک ایسا ہے اور ایک غلام جو ہے جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پورا پورا ایک ہی مالک کا ہے, وہ پورا پورا ایک ہی مالک کا. اور ایک غلام ایسا ہے جو دو مالکوں میں بٹا ہوا ہے, کیونکہ پہلے غلاموں کو خریدا جاتا تھا. مثال کے طور پر اس کی قیمت 1000 ہے تو 50,000 ایک نے دیا, 50,000 ایک نے دیا. ایک کہہ رہا پانی پلاؤ, دوسرا کہہ رہا نہیں کھانا کھلاؤ. ایک کہہ رہا جھاڑو مارو, دوسرا کہہ رہا بازار جاؤ. تو قرآن نے کہا کہ اگر ایک غلام دو میں بٹ جائے اور دونوں بدخو اور تندخو ہو اور ان کے مزاج کے اندر تلخی ہو, تو پھر آپ اندازہ لگاؤ اس کا مزاج کیسے چلے گا اور وہ غلام اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اور ایک وہ ہے کہ جو پورا کے پورا ایک ہی کا ہے اور ایک ہی کے حکم کی تابع کرتا ہے. قرآن کرتا ہے حل یستویان مسئلہ, کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں کتنی پیاری مثال ذکر کی ہے. فرما الحمدللہ, سب تعریف ہے اللہ کے لیے, بل اکثر ہم لا یعلمون, لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ رب العالمین ہمیں فطری توحید سے بھی آشنا کرے اور تفصیلی توحید سے بھی آشنا کرے. اللہ ہمیں فطری تقاضوں میں جہاں سجدہ ہم رب کو کرتے ہیں اسے ہی معبود حقیقی جان کا سجدہ کرتے ہیں, اللہ اس جام سے بھی میں سراب کرے, اور اپنی زندگی کے تمام شعبے اس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں نظام فطرت کے تقاضے کے تحت توحید تفصیلی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.